رحم الله من قرع الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبردوا إلى مزاجئهم. صلوات محمد وعلى محمد. عقيل بني هاشم عالمين غير معلمة فاہمہ غیر مفاہمہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کلام کا یہ نورانی حصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کہ جس میں جناب زینب نے کربلا کو ایک جملے میں خلاصہ کیا، کربلا کے تمام واقعات کو، اور وہ یہ ہے کہ ما رأيت إلا جميلا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے حسن و جمال اور خوبصورتی کے. یہ نگاہ تھی، علی کی بیٹی کی نگاہ تھی، یہ شہادت حسین ابن علی کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری لینے والی زینب بنت علی کی نگاہ تھی، کہ جس نگاہ سے آپ نے کربلا کے پورے واقعے کو دیکھا تھا. اور اسی جملے کی مختصر شرح میں کہ وہ کون سی نگاہ تھی اور بی بی نے کیا دیکھا تھا، کہاں پر حسن نظر آیا تھا، کہاں پر وہ جمال نظر آیا تھا، کہ جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا بیان کر رہی ہیں اپنے اس جملے میں. کچھ صفات کربلا والوں کے وہ زیبا اور حسین صفات بیان کیے گئے، کہ جس سے اس جملے کو کسی حد تک ہم اور اس جملے سے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس جملے کے کا کچھ جلوہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جن صفات پر توجہ کرنا ہے وہ چند صفات ہیں جو ایک ساتھ اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں, ایک دوسرے سے ربط میں ہیں, کہ جو کربلا میں نظر آ رہی ہیں حسین ابن علی کے اصحاب میں اس سفر میں, اور خاص کر روز عاشورہ اور اس پورے قیام میں جو نظر آ رہی ہیں. اس میں ایک ہے عزت, عزت نفس, دوسرے کرامت انسانی, انسانی کرامت اور شرف, اور تیسرے آزادگی, آزادی. کہ یہ سارے صفات کا ایک دوسرے سے گہرا رابطہ ہے, لہذا ہم ایک ہی گفتگو میں مختصر طور پر کہ جو صفات تھیں کہ جس کی بنیاد پہ کربلا کو اتنا عظیم اور کربلا کے واقعات کو اس نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو دیکھا اور جو محفوظ رہا. کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دروازہ کھولا تھا کہ البتہ یہ دروازہ امام نے پوری امت کے لیے کھولا تھا, تمام انسانوں کے لیے دروازہ کھولا تھا. ایک ایسا دروازہ کہ جس کی توقع کم سے کم اس زمانے میں لوگوں کو نہیں رہ گئی تھی, یعنی یہی عزت کا, شرف کا, کرامتوں کا, آزادی کا. اور وہ صفات کو جس کے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے, وہ ایک ایسا دروازہ امام نے خود کھولا, امام حسین علیہ السلام نے. یہ دروازہ انبیاء بھی کھولتے رہے اپنے اپنے زمانے میں, اپنی اپنی حد تک حالات کے اعتبار سے, لیکن امام نے آ کر اس دور میں ایک بہت ہی عظیم پیمانے پر, ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر یہ ان عظمتوں کا دروازہ کھولا اور تمام امت کو دعوت دی. لیکن اس در پہ داخل ہونے والے لوگ بہت ہی کم نکلے, 72 جو مشہور تعداد, 72 ہے, البتہ تعداد تھوڑا زیادہ ہے کہ جو 72 ہے اس کے بھی اپنے اسباب ہیں, ریزن ہیں, ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے, کبھی اشارہ بھی کیا گیا. یہ اتنی چھوٹی سی تعداد, 100 کے آس پاس لوگ جنہیں ہم 72 ہی کہہ کے ابھی فی الحال گزر رہے ہیں, امام نے یہ باب کھولا اور اس باب تک آنے والے لوگ 72 لوگ نکلے. لیکن صرف 72 لوگ آ کر انہوں نے قیامت تک کے لیے بہت ساری عظمتوں کا دروازہ کھول دیا, کم لوگوں نے. عرض کیا کہ امام نے یہ سب کے لیے دروازہ کھولا تھا, اور نہ صرف یہ کہ دروازہ کھولا تھا بلکہ دعوت دی تھی, بلایا تھا, خط لکھا تھا مدینے والوں کو. امام نے خط لکھا مکہ جانے کے بعد, مدینے والوں کو خط لکھا, مکے میں تقریریں کرتے رہے امام, مسلسل گفتگو کرتے رہے 4 مہینے سے زیادہ مکے کے قیام میں. اہل بصرہ کو خط لکھا, اہل کوفہ خود مسلسل خط لکھ رہے تھے, جواب میں امام نے ان کو خط لکھا, بلایا. یعنی یہ کہ یہ سارا دروازہ, یہ دروازہ امام نے سب کے لیے کھولا تھا, امام نے کسی کو محروم نہیں رکھا تھا. امام نے کربلا کی عظمتوں میں آنے کے لیے سب کو راستہ دیا تھا, لیکن 72 لوگ آئے. لیکن 72 لوگوں نے آ کے کیا کیا, کیا کر دکھایا, کس شرف, کس عظمت, کس عزت, کس آزادی کے راستے کو انہوں نے اپنایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ انہوں نے کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ اتنی عظیم قربانی دی لہٰذا اتنے عزیز ہو گئے, اتنے باشرف ہو گئے, اتنے عزت دار ہو گئے, اتنے آزاد ہو گئے, نہیں, بلکہ وہ لوگ باعزت تھے, باشرف تھے, آزاد لوگ تھے کہ کربلا تک آئے, ورنہ آ نہیں سکتے تھے. ان دو چیزوں میں فرق ہے, اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قربانی کے بعد ان صفات میں کہیں دوبالا ہو گئی صفات, صفات ایسی ہو گئیں کہ آج انسان اتنے 100 سال گزرنے کے بعد یاد کر رہا ہے, شاید کربلا نہ آتے تو ان صفات سے ان کو اس طرح یاد نہیں کیا جاتا, لیکن درحقیقت ان میں پہلے سے یہ صفات تھیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کربلا تک پہنچ سکے. اتنی بڑی امت میں 72 لوگ نکل کے آئے, چانسز تو سب کے لیے تھے, موقع تو سب کو دیا تھا امام نے. ایک سال پہلے سے امام خطبہ دے رہے تھے مکے میں, مدینے میں, اور مسلسل خط لکھ رہے تھے, یعنی امام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ جو اس کے اہل نہیں تھے اس کو امام اپنے آپ سے جدا کرتے جا رہے تھے. نہ امام نے کسی کو جدا ہونے میں مجبور کیا تھا نہ کسی کو اپنے پاس رہنے میں مجبور کیا تھا. یہ سب حسن ہے کربلا کے اور وہ جمال ہے کہ جو بی بی کی نگاہ میں ہے ہمیشہ. ان صفات میں سے عزت, عزت ایک بہت ہی عظیم صفت ہے, ایک عظیم انسانی صفت کی. ہم عزت کے موضوع پر آ کر قرآن آیات اور روایات میں بھی گفتگو نہیں کریں گے جو کہ اتنی فرصت نہیں ہو پائے گی, اور اگرچہ کبھی اشارہ بھی کیا گیا ہے اور چاہیے ہے کہ ان موضوعات پر تفصیل سے تھوڑا. یہ انسان کی بڑی ضرورتیں ہیں, یعنی اخلاقی صفات انسان کی اس قدر بڑی ضرورت ہے کہ شاید اتنا انسان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ پانی کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اگر انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ, انسان اگر اپنے آپ کو فقط جسم دیکھ رہا ہے تو اس جسم کو کھانا چاہیے, پانی چاہیے, آکسیجن چاہیے, لباس چاہیے, مکان چاہیے اور ساری چیزیں چاہیے, ساری توجہ یہ ہو. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو, اپنی حقیقت کو دیکھ رہا ہے, اپنی روح کو دیکھ رہا ہے اور حقیقت انسانی کی طرف اس کی توجہ ہے, تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ ہر چیز سے کہیں زیادہ انسان کو صفات اور ویلوز اور اخلاقی صفات کی ضرورت ہے, ہر چیز سے زیادہ. اور ان تمام صفات میں خاص کر عزت جو بہت ساری صفات کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. کربلا والوں نے آ کر ایک عجیب عزت کا نمونہ پیش کیا. باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر, ایک ذلیل حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر, کیونکہ جو نظام, جس نظام کے مقابلے میں حسین ابن علی نے عزت کا علم اٹھایا ہے بار بار کہتے ہوئے, کربلا کے کلمات جو حسین ابن علی کے اور اصحاب حسینی کے جو کلمات محفوظ ہیں, شاید اس میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عزت کا لفظ ہے. جو خطبات, جو گفتگو, جو کلام موجود ہے امام کے, اس میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے متعدد انداز سے, وہ امام کے عزت کا لفظ ہے. جس میں بعض کلمات آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ جیسے موت فی العز خیر فی حیات خیر من حیات فی الذل, عزت کی حالت میں مر جانا بہتر ہے ذلت کی حالت میں زندہ رہنے سے. یہ امام کے کلمات میں سے ہے کہ اس طرح کے متعدد کلمات امام کے ہیں کہ انی لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برما, میں موت کو اس حالت میں, ایسی دنیا کی حالت میں, ایسی یزیدی حکومت کی حالت میں عزت سے مر جانے کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا, اور زندہ رہنے کو ذلت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. یہ امام کے وہ کلمات, نورانی کلمات ہیں جو اسی دوران میں امام نے بیان فرمایا ہے کربلا کے سفر کے دوران میں. لیکن اصل جو ماجرا ہے وہ یہ ہے کہ امام ایک باطل حکومت کے مقابلے میں عزت کا علم اٹھا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ امام کو اپنی غیرت کا احساس ہے اور اس حالت میں کس طریقے سے امام خاموش بیٹھ سکتے ہیں. اپنی ذاتی غیرت اور ذاتی عزت کی بنیاد پر نہیں, بلکہ ایک امت کو اپنے زمانے میں اور اپنے بعد کے زمانے میں عزت عطا کرنے کے لیے امام قدم اٹھا رہے ہیں. امت کو, امت جو پوری بشریت کی نمائندے بنی ہوئی, نمائندہ بنی ہوئی اس زمانے میں, چونکہ اسلامی حکومت, اسلامی دنیا اس زمانے میں سب سے بڑی دنیا تھی. اسلامی دنیا کو چھوڑ کر کوئی قابل قدر, قابل ذکر لوگ نہیں تھے. بعض حکومتیں تھیں, مثلاً روم کی حکومت, مثلاً چین کی حکومت, یہ تھیں, لیکن کوئی بڑے کارنامے کے مالک حکومتیں یہ نہیں تھیں. اس دور میں اسلامی حکومت جو بہت ہی وسیع ہو چکی تھی اور بہت پھیلی ہوئی تھی, یہ اسلامی حکومت درحقیقت پوری انسانیت اور پوری بشریت کی نمائندگی کر رہی تھی, اور یہاں جو کچھ انجام پا رہا تھا اس کا اثر پوری دنیا پر پڑنا تھا اور پڑ رہا تھا اور پڑا, بہت سالوں تک پڑتا رہا جو بھی کچھ انجام دیا گیا اسلامی دنیا میں. امام آئے ہیں ایک ایسی حکومت کی جس کے ذیل میں جو انسان تربیت پائیں گے وہ ذلت کے سوا اور کہیں نہیں جائیں گے. ایک ظالمانہ طاغوتی حکومت میں انسانوں کی جو تربیت ہوتی ہے ایک ذلیلانہ تربیت ہوتی ہے, یہ صفت ہے. ایک طاغوتی حکومت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو بھی وہ تربیت کرتی ہے وہ تربیت ایک ذلیلانہ تربیت کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ فرعونی حکومت ہو چاہے وہ نمرودی حکومت ہو۔ انسان کو عزت، سب سے زیادہ جو چیز انسان کی خطرے میں رہتی ہے وہ انسان کی عزت خطرے میں رہتی ہے۔ غیر الہی حکومت، اور غیر الہی حکومت اگر ایک طاغوتی اور ظالمانہ حکومت ہے، ایک غیر الہی حکومت ہے لیکن ظالمانہ حکومت نہیں، بلکہ اس نے آ کر کچھ عدل و انصاف کے اصول لے کر بنائے ہیں، تو وہاں پر ممکن ہے کہ اس قدر انسان کو ذلیل نہ کیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ حکومت جو ہے وہ طبقہ مال کفر ولا طبقہ مال ظلم، کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے اگر اس نے کچھ اصولوں کا خیال رکھا ہو، چونکہ جو انبیاء کی تعلیمات ہیں وہ سب تک کے لیے جاتی ہیں، سب کے پاس پہنچتی ہیں، انبیاء کی تعلیمات سب تک آتی ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم چونکہ انبیاء کے ماننے والے نہیں ہیں لہذا انبیاء کی تعلیمات کا ہم پر کوئی اثر نہیں، اس بات پر پہلے بھی کبھی اشارہ کیا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ جو انبیاء نے 124,000 انبیاء نے اور بعد میں ائمہ نے جو تعلیمات دی ہیں دنیا کو، وہ تعلیمات یہ نہیں کہ صرف مومنین تک، صرف مسلمانوں تک پہنچی، اچھی تعلیمات مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے پوری بشریت تک پہنچی، اور یہ ہر جگہ نظر آ سکتی ہیں۔ لہذا ممکن ہے ایک کفر کی حکومت ہو لیکن اس میں بہت سارے اچھے اصول بھی موجود ہوں، اصولوں کی رعایت کی اپنے حد تک، کامل طور پر نہیں لیکن کوشش کی گئی ہو کہ عدالت کی رعایت کی جائے، کچھ نہ کچھ عدل کا خیال کیا جائے۔ یہاں پر ہے مثلا افلاطون نے، پلاٹو نے جو آ کر حکومت کا تصور پیش کیا اور کتاب لکھی، جو نظریہ پیش کیا، اس نظریے میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور عظیم اور شاندار حکومت کا تصور پیش کیا، قانون پورا بنا کر دیا، پلاٹو جس کو آپ کہتے ہیں، ہم اس کو عربی میں اور اردو میں افلاطون کہتے ہیں، حکومت کے ایک عظیم تصور بنا کر پیش کیا، ایک بہت ہی آرمانی اور بہت ہی جس کو صرف آرزو کیا جائے ایک ایسی حکومت کا، اور اس کے اصول بھی بنائے، کہ البتہ وہ سارے اصول صحیح بھی نہیں ہیں، ان اصولوں میں بہت سارے نقص ہیں، ان اصولوں کو توڑا گیا، لیکن کم سے کم یہ کوشش کی گئی کہ ایک ایسا نظریہ دیا جائے تاکہ انسانوں پر صحیح حکومت نافذ ہو جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، یہ کوشش تو کی گئی۔ یہ کوشش اور جگہوں پہ کی جا سکتی ہے لیکن یہ ساری کوششوں کے پیچھے بھی در حقیقت انبیاء کی تعلیمات کا اثر ہے۔ یہ نہیں کہ جناب نوح کو صرف 90 لوگوں نے مانا تھا اور 90 لوگوں نے جناب نوح کی کشتی میں سواری کی تھی تو جناب نوح کی تعلیمات کا اثر صرف 90 ہی لوگوں تک تھا، باقی نہیں تھا۔ تعلیمات اپنا اثر کر رہی ہوتی ہیں، اثر دکھا رہی ہوتی ہیں۔ ایک سماج میں اگر کچھ اچھے لوگ رہ رہے ہیں تو ان اچھے لوگوں کا اثر حتمن پڑوسیوں پہ پڑتا ہے، حتمن دوسری قوم کے لوگوں پہ پڑتا ہے، اگرچہ وہ اس کے مذہب کے نہ بھی ہوں، اگرچہ اس کو قبول نہ بھی کیا ہو، لیکن وہ اثرات قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ یہ سماجیات میں، سوشل سائنس میں جب جا کے مطالعہ کریں تو یہ ساری بحثیں وہاں پر اچھی طریقے سے کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ایک سماج پر، ایک قوم کا دوسری قوم پر، ایک کردار کا دوسرے کرداروں پر کس طرح اثر پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کفر کے باوجود، اللہ کو نہ ماننے کے باوجود، اللہ والوں کو نہ ماننے کے باوجود، پھر بھی انسان اپنے انسانی تقاضوں کی بنیاد پر یہ کوشش کر رہا ہو کہ کچھ لوگوں کو خیر پہنچایا جائے، عدل سے کام لیا جائے، کچھ بھلائی پہنچائی، اگرچہ وہ کامل طور پر نہ پہنچا، کیونکہ کامل قانون صرف اللہ کا ہے، مکمل قانون صرف اللہ کا ہے۔ انسان اپنے زمانے کے اعتبار سے مطالعہ کرتا ہے، انسانوں کو مطالعہ کرتا ہے، سماج کے مطالعہ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ قانون بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ 100 سال بعد، 50 سال بعد وہ بہت ہی ناقص نظر آئے۔ لیکن یہ کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ نہ، ولا طبقہ مع ظلم، ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کے ساتھ، یہ نہیں کہ فقط ظالم چونکہ ظالم ہے اس لیے حکومت باقی رہے گی، نہیں رہے گی، بلکہ ظالم کے نتیجے میں اور ظالمانہ حکومت کے نتیجے میں معاشرے کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ ایک ایسا معاشرہ بن کے آ رہا ہے کہ اصل انسانی زندگی آگے بڑھ ہی نہیں پائے گی، انسانی زندگی کو خطرہ ہونے لگتا ہے، اور ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں چل سکتا۔ لہٰذا آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کون سا ظالم ایسا ہے کہ جس کی حکومت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہی، ایسے بڑے بڑے ظالمین تاریخ میں آئے کہ جن کو دیکھ کر لوگ سوچتے تھے یہ حکومت تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، اسے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ کون یہ سوچ سکتا تھا کہ فرعون کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا اس طریقے سے؟ کس کے تصور میں تھا؟ جس کے خلاف کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، عراق میں مومن گھرانوں میں ایک انسان صدام کی حکومت کے خلاف اپنے گھر کے اندر گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں میری بات میرے بھائی کے ذریعے سے، میرے بھتیجے کے ذریعے سے، میرے گھر کے کسی فیملی ممبر کے ذریعے سے حکومت تک نہ پہنچ جائے، اگر ہم زندان میں چلے جائیں، ایسے زندان میں جس میں واپسی کچھ نہیں ہے۔ بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، لیکن کس طریقے سے؟ چوہے کے طریقے سے نکالا گیا اس کو، جو اپنی حکومت پر اس قدر مغرور، اپنی طاقت پر اس قدر مغرور کہ 3 دن کے اندر ہم پریس کانفرنس دیں گے تہران میں۔ جب حملہ کیا پہلا تو یہ کہہ گیا کہ 3 دن کے اندر ہماری پریس کانفرنس ہوگی تہران میں، جو اس قدر مغرور تھا۔ یہ تاریخ ہے اور یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی ظالم حکومت باقی نہیں رہے گی۔ رہبر انقلاب نے دو مہینہ پہلے تقریر میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ ابھی جو عالم اسلام کے حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں، جنگ ہے سیریا میں، عراق میں، یمن میں، انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، لاکھوں انسان تباہ ہو گئے، مارے گئے انہی 4-5 سالوں کے اندر، اور ملینوں انسان اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ابھی کل یا پرسوں خبر میں دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو میڈیٹیرین سی کو کراس کر کے یورپ کی طرف جا رہے ہیں، کئی لاکھ لوگ پہنچے بھی، لیکن 3,000 سے زیادہ عورتیں اور بچے اور مرد دریا میں ڈوب کے ختم ہو گئے۔ 3,000 سے زیادہ صرف اس امید میں کشتی پہ، ایک معمولی ہوا کی کشتی پر بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں، شاید اس دریا کو کراس کر کے ہم ادھر چلے جائیں گے اور نجات ملے۔ یہ حالات پیدا کیے گئے عالم اسلام کے، اور یہ حالات ایسے نہیں عزیزوں کہ ہم آرام سے مجلسیں کر رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بہت ہی ناقص فکر ہے۔ خوب ایسے حالات پیدا کر کے اسرائیل نے کہا کہ ہم بہت امن میں ہیں، ہم بہت پورے 67 سالہ زندگی میں ہم ابھی بہت ہی بہتر حالت میں ہیں، جس کے جواب میں کہا کہ ابھی 25 سال تک ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے جواب میں رہبر انقلاب کے جملہ آیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی 25 سال نہیں آئے گا کہ اسرائیل کی حکومت 25 سال کا منہ نہیں دیکھ پائے گی، اور یہ اسی قانون کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک صرف آرزو ہے، نہ، اسی قانون کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ظالم حکومت اور ظلم اپنے ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکا ہے۔ یہ تاریخ ہے، اور یہ بات ہم نے عرض کی تھی لکھنؤ کی مجلس میں، چونکہ وہاں ٹیلیویژن پہ بھی گفتگو کی آ رہی تھی اور ریکارڈ بھی ہو رہی تھی۔ اپنی حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ قرآن کا ایک قانون ہے، ہم نہیں کہتے کہ قرآن کا قانون ہے لہٰذا آپ مان لیں، لیکن چونکہ وہ قرآن عقلی ہے، عقل کا بھی قانون ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، لہذا ہر عقل مند کو کم سے کم ماننا چاہیے۔ جو قانون عقل کا قانون ہے اسے ہر عقل مند تسلیم کرے گا۔ ہم چاہے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آیت قرآن کی ہے لیکن قانون عقلی ہے، عقلانہ قانون ہے۔ قرآن نے بہت سارے عقلانہ قانون بیان کیے ہیں جو ہر عقل مند کے لیے قابل فکر ہے، ہر عقل مند کے لیے۔ قرآن کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ جب ظالم تو کبھی باقی نہیں رہے گا، یہ طے ہے، یہ تاریخ۔ اگر کسی سے بھی نہیں ماننا ہے تو تاریخ اٹھا کر مطالعہ کر لیں، انسان یہ طے ہے کہ کوئی بھی ظالم باقی نہیں رہے گا، ظلم کو ختم ہو جانا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ایک بہت ہی عاقلانہ قانون بیان کرتا ہے کہ ظالموں پر بھروسہ کر کے نہ رہو، کیونکہ ظالم جب ختم ہوں گے تو ظالموں پر جب ظلم کی آگ کا نتیجہ آئے گا اور آگ برسے گی تو اس کا اثر اس پر بھی جائے گا کہ جو اس کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ۔ فتمسکم النار، آگ تمہیں بھی آ کر در لے گی، لے پکڑے گی، بھروسہ نہیں کرو۔ یہ مشورہ تھا، یا ایک ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے، سرزمین ہند کے ہونے کے اعتبار سے، اپنے ملک کے ذمہ دار لوگوں کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ظالموں پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرے۔ دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، آخر ان 200 ملکوں کے درمیان میں ایک اسرائیلی رہ گیا ہے کہ جسے سارا رابطہ برقرار کیا جائے؟ اتنے سارے ملک دنیا میں اور بھی ہیں، ایک ایسا ملک کی جس کی نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کس کا ماضی ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، اور حال کی حالت یہ ہے کہ جس کو قرآنی تعبیر کے مطابق کہا جائے کہ یہ حال کی حالت جو ہے وہ مکڑی کے جالے جیسی ہے، یہ قرآنی تعبیر ہے. سید حسن نصر اللہ نے یہی جملہ استعمال کیا تھا 2006 میں، اور صرف استعمال نہیں کیا تھا، قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ثبوت بھی پیش کیا تھا، صرف لفظی باتیں نہیں تھیں، اس کا ثبوت پیش کیا. مکڑی کا جالا کہیں لگا ہوا تو دیکھنے میں بہت زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے، مکڑی جو بہت تیزی سے جو ہے پورا جال پھیلا دیتی ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن صرف اس کو ایک پھونک کی ضرورت ہے اور وہ پھونک اسے ختم کر دے گی، ایک ہوا کا جھونکا اسے ختم کر دے گا. اور یہ سارے جھونکے بھی انہیں دیکھ لیے. وہ جس کو دنیا کی چھٹی ملک کہہ کر تبلیغ کی جا رہی تھی، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ہوا کے 2006 میں، 2008 میں، 2014 میں ہلکے ہلکے بہت ہی معمولی ہوا کے جھونکے نے اسے ہلا کے رکھ دیا، وہ جال توڑ دیے. ایسے مکڑی کے جالوں پر ہمارا ملک اگر جا کر بھروسہ کرنے لگے تو ہمارے ملک کے عقل مندوں کی عقل پر پھر شک ہونے لگتا ہے، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، ذمہ دار ہوں کہ عقل مند تو ہم نہیں کہتے، کیونکہ اگر تاریخ میں جا کر انٹرنیٹ پر ڈھونڈیں عقل مند تو بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. ابھی ہٹا دیا ہے گوگل نے، لیکن ایک ابھی کچھ دن پہلے ڈھونڈ رہے تھے لوگ، جب اگر ڈھونڈتے تھے کہ موسٹ ٹاپ 10 ایڈیٹ پرائم منسٹر آف دا ورلڈ، تو دیکھے کس کا نام آتا تھا، ایڈیٹ پرائم منسٹر ٹاپ 10، جس کے ہر لہجے سے ہر گفتگو سے ظاہر بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک جملہ اور آتا، ٹاپ 10 کرمنلز آف دا ورلڈ، تو اس میں بھی سب سے پہلا چہرہ یہی آتا تھا. ویسے لوگوں کو غلط نہیں، لیکن بہرحال چونکہ لوگوں نے آ کر ایسے لوگوں کی ذمہ داری دے دی ہے، تو یہ مشورہ ایک قرآنی مشورہ لیکن عاقلانہ مشورہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے. اسرائیل جب وجود میں آیا تو ہندوستان نے سختی سے مخالفت کی تھی، ہندوستان کے رہبر نے اعلان کیا تھا کہ یہ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے، جیسے جرمنی جرمنی والوں کے لیے ہے، برٹین برٹین والوں کے لیے ہے، اسی طرح فلسطین فلسطین والوں کے لیے. یہ نہیں کہ ساری دنیا سے لوگ اکٹھا ہو کے آئے کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے. اور اس کے بعد 1992 سے شدلہ ایک شروع ہوا اور بڑھتے 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 ابھی یہاں تک پہنچا کہ حتیٰ ہمارے ملک کے پولیس آفیسرس کو جا کر اسرائیل میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ افسوسناک ہے، بڑی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں جو سامنے آ جاتا ہے، جو میڈیا میں آ جاتا ہے، ورنہ کتنا کچھ میڈیا میں نہیں آتا وہ تو نہیں معلوم لوگوں کو. وہ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ظلم کے ساتھ کوئی بھی حکومت باقی نہیں رہی ہے عزیزو، کیونکہ ظلم کے نظام میں انسانوں کو جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ کس چیز کا، وہ انسان کی اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے. ہماری گفتگو عزت کی، کربلا والوں میں جو بہت بڑا حسن نظر آ رہا ہے، جمال جو نظر آ رہا ہے، وہ بہت ہی باعزت لوگ آئے اور اپنی تمام عزت کے ساتھ اپنی بھی عزت، دین کی عزت، قرآن کی عزت، ایمان کی عزت، امت مسلمہ کی عزت، قیامت تک کے لیے عزت دار لوگوں کو عزت کا راستہ دے دیا. سب تو بچایا ہی، اگر کوئی عزت کی زندگی جینا چاہے تو اس کے لیے حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے راستہ دے دیا، اگر جینا چاہے. نہیں جینا چاہتا تو نہ جیے. آج بہت ساری امت مسلمان امتیں، بہت ساری مسلمان قومیں، بہت سارے مسلمان ملک وہ عزت کی زندگی نہیں جینا چاہتے، نہیں جینا چاہتے تو ذلت سامنے ہے، نظر آ رہی ہے آج، وہ ذلت کھل کر سامنے آ رہی ہے. لیکن خدا کی قسم قیامت تک جو بھی، چاہے وہ کسی بھی قوم کا انسان ہو، شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، جو بھی عزت کی زندگی جینا چاہے تو اس کے لیے حسین ابن علی نے راستہ دے دیا ہے. حسین ابن علی کے راستے کو اپناتا جائے اور عزت کا راستہ جیتا چلا جائے گا. ظلم میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم میں انسان کو ذلیل کر کے رکھا جاتا ہے، ذلیل بنا کر رکھا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے نظام سے لے کر بڑے نظام تک، ایک چودھری، ایک زمیندار، ایک نواب چھوٹا سا، جس کے اختیار میں تھوڑا سا کچھ آ جائے، وہ آ کر لوگوں کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس حد تک پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے خلاف آواز نہ اٹھا رہے، بار بار جان کر عمدن ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس قدر ذلیل و رسوا بن کے رہیں کہ احساس عزت نہ کرنے پائے، کیونکہ جیسے ہی احساس عزت ہوگا فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے میرے خلاف. یہ قانون، یہ طریقہ ہے، یہ ظالمانہ نظام کا طریقہ ہے کہ بار بار ان کو ذلت کا احساس دلایا جائے، اگر احساس ذلت نہ دلایا جائے تو کہیں خدا نہ خواستہ کہیں ممکن ہے کہ ان کو احساس عزت ہو جائے، اور جیسے ہی احساس عزت ہوگا یہ مجھے نہیں رہنے دیں گے، یہ میرا خاتمہ کر دیں گے. یہ اس نظام کا حصہ ہے، فرعونی نظام کا حصہ ہے، یزیدی نظام کا حصہ ہے کہ انسانوں کو ذلیل بنایا جائے، ذلیل دکھایا جائے، ذلت کا احساس کرایا جائے، اس حد تک کر دیا جائے کہ لوگ مطمئن ہو جائیں، لوگ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہماری زندگی اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتی، ہم کو ذلیل ہی بن کے رہنا ہے، ذلت سے ہم کو نکلنے کا کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا باور کر لیں، اس کا یقین کر لیں. جب یہ یقین ہو جاتا ہے قوم میں تو پھر یہ ظالم پھر بہت مطمئن ہو جاتا ہے، اب ہمارا راستہ کھلا ہوا ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا اس درمیان میں کوئی اگر عزت کا سر اٹھانا چاہتا ہے فوراً اسے کچل دیا جاتا ہے، فوراً اسے مار دیا جاتا ہے، اسے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک عزت کا سر اٹھائے گا تو دوسرے بھی اس کو دیکھ دیکھ کر اٹھانا شروع کریں، فوراً اس کو خاتمہ کر دیا. کیوں؟ یزید کو کیا پرواہ تھی کہ اتنی بڑی امت مسلمہ میں سب بیعت کر چکے تھے، سب کے یہاں جا جا کر بیعت لے لی گئی تھی. یزید کے باپ نے اپنی زندگی میں اگر مدینے میں، کوفے میں، جگہ جگہ سفر کر کے بیعت لے لی تھی، ایک تنہا اگر حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی ہے تو یزید کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اکیلے تو ہیں حسین، اور ایک دو لوگ اور تھے جنہوں نے اپنے باپ کی وجہ سے، اپنی خاص مقام کی وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن ان کے بارے میں یزید جانتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حل کر لیں گے، بہت جلدی حل کر لیں گے، حل کر بھی لیا. مثلا جب خود حاکم شام مدینے آیا، حج کر کے مدینے آیا، خود اپنی زندگی میں جب اس نے دیکھا کہ ہماری زندگی کا زیادہ دن باقی نہیں ہے، جب مدینے آیا اور بیعت لینا شروع کی، خلیفہ اول کے بیٹے نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، خلیفہ اول کی بیٹی نے بھی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن دونوں کا خاتمہ کر دیا، اپنی ہی زندگی میں خاتمہ کر دیا. عبد الرحمن ابن ابی بکر کا خلیفہ حاکم شام نے اپنی ہی زندگی میں، یہ کوئی شیعہ تاریخ نہیں ہے، اصل تاریخ کی کتابیں زیادہ تر جو ہے برادران اہل سنت یعنی علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر کا بھی، اور زوج رسول بھی تھی عائشہ، جو زوج رسول بھی تھی، دونوں کا اپنی ہی زندگی میں اس نے خاتمہ کر دیا، اس لیے کہ میرے بعد یزید کی حکومت کی راہ میں یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، خود لکھا ہے تاریخ میں. باقی دو لوگ اور بچے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، یہ دو لوگ بچے تھے، ان دونوں کے بارے میں بھی اس نے وصیت میں لکھ دیا تھا کہ ان دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ایک کو مال و دولت اور لوڑیاں پہنچا دینا وہ مان جائے گا، اور ایک کو جو ہے لگا دینا اپنا. مثلا عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ عبادت کرنے والے تو ان کو اسی کام میں لگے رہنا، چھیڑنا نہیں، بس وہ اپنا جگتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. پورا امت، پوری امت اسلامی، پوری حکومت اسلامی سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، بچا کون تھا؟ ایک حسین ابن علی بچے تھے. حسین ابن علی نے یزید کی حکومت آنے سے پہلے بھی خط لکھا تھا کہ میں شام کو کہ اگر میں تجھ سے جنگ نہیں کر رہا ہوں تو خدا اس پر میرا استغفار کرے. یعنی حق تو یہ ہے، یہ خط موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ حق تو یہ ہے کہ جنگ کرو، چونکہ جو خط آیا کہ امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، کہا کہ نہیں، یہ نجات دینے کے لیے، اگر میں تجھ سے جنگ نہیں کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے کہ تجھ سے میں کیوں جنگ نہیں کر رہا ہوں. کہ البتہ اس کے اسباب تھے، اس کے وجوہات تھے کہ جس کی بنیاد پر امام حسین نے اس وقت جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھی، لیکن یہ متوجہ کیا کہ میں اگر جنگ نہیں کر رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ میں مطمئن ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. لہذا اسی لیے پورے امت مسلمہ بیعت کر چکی تھی، ایک صرف حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تھی، اور یزید کو ساری فکر اس بات کی تھی، سارا زور یہ تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف حسین ابن علی، ایک تنہا حسین کا بیعت نہ کرنا یہ سبب بن سکتا ہے لوگوں کو بیدار کرنے کا، اور بیدار کرنے کے نتیجے میں ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا، کہ جس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. 600-600 خط آنا کوفے سے، وہ ایسے تو نہیں تھا، یعنی ایک نے بیعت نہیں کی تھی لیکن اندر سے بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات تھی، یہ تڑپ تھی، چونکہ یہ حکومت ظالمانہ حکومت میں یہ امور انجام دیے جا رہے تھے. اس کے مقابلے میں ایک الہی حکومت ہے، کہ الہی حکومت میں سب سے زیادہ جس مسئلے کی طرف توجہ دی جاتی ہے وہ انسانی کرامت اور انسانی شرافت اور انسانی عزت ہے. کھانا پینا اور دیگر ضرورتیں وہ بھی توجہ دی جاتی ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ جس مسئلے کی طرف توجہ دی جاتی ہے وہ انسانی عزت کا مسئلہ ہے کہ انسان ذلیل نہ ہونے پائے، انسان رسوا نہ ہونے پائے. بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں آ کر کہہ رہی، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ اقدام جو انسان کو ذلیل کر رہا ہو وہ شریعت میں جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں. اور روایات نے آ کے کہا کہ انسان ہر مسئلے میں، یہ روایت میں پہلے پیش کر چکے ہیں کہ انسان ہر مسئلے میں کمپرومائز کر سکتا ہے، ہر مسئلے میں کچھ لین دین کر سکتا ہے، لیکن جہاں عزت کا مسئلہ آئے وہاں پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں، وہاں نہیں، وہاں راستہ بند کر دیا گیا ہے. ان اللہ فوض الی المؤمن کل شیء، کل شیء نہیں، ہر چیز اللہ نے مومن کے حوالے ہر چیز دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے مومن کو، بہت سارے مسائل میں اختیار دے دیا، تم سوچ کے سمجھ کے احکام کو دیکھ کے خود عمل کرو، لیکن اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے. الا اذلال نفسہ، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار تمہیں نہیں دیا گیا، یہ نہیں کر سکتے. یہ روایت حدیث ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے. ٹھیک ہے، بھوک سے مر رہے ہو تو نجس کھانا کھا سکتے ہو، پیاس سے مر رہے ہو تو نجس پانی پی سکتے ہو، سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، کروٹ میں پڑھ سکتے ہو، اشارے سے پڑھ سکتے ہو، بہت سارے اختیار اللہ نے دے دیے انسان کو، تمام اعمال میں کہیں نہ کہیں کچھ اختیار دیا ہے اللہ نے، لیکن فوض الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسہ، مگر تمہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ اگر ذلت کا مسئلہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ذلت بھی قبول کر لو. حق نہیں ہے کسی مومن کو، صحیح پوچھے تو کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے، لیکن چونکہ انسانوں نے اپنی کرامت کھو دی لہذا مومن کے لیے لازم ہے کہ اپنی کرامت اور شرف اور عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ ہے تمام انسانوں کے لیے. اللہ نے انسان کو، اللہ عزیز ہے اور اللہ ہر انسان کو عزیز دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا. لقد کرمنا بنی آدم وحم اللہ فی البر والبحر، ہم نے انسان کو کرامت، بنی آدم کو کرامت عطا کی، سن کرامت کا تاج ہم نے صرف انسان کے سر پر لا کر بیٹھ رکھا ہے. کرامت نہ فرشتوں کے لیے ہے نہ اور دیگر مخلوقات کے لیے ہے، کرامت انسانی، یہ انسان، یہ کرامت کا تاج، شرافت کا تاج اور فضیلت اور عزت کا تاج یہ انسان کے سر کے لیے زیبا دیتا تھا، لہذا میں نے انسان کے لیے قرار دیا ہے، لہذا اس کو کھونا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں. دین، پورے دین کا ایک اصلی ہدف یہ ہے کہ انسان کو عزت دار انسان بنا کے رکھا جائے. جتنے بھی احکام ہمارے پاس آئے وہ عزت کے لیے، ہمیں عزت دینے کے لیے. دین عزیز ہے، دین کی تعلیمات بھی عزت کے لیے، دین سے دوری نتیجہ پھر ذلت آنا شروع ہوتی ہے. ابھی ہم قرآن بحث نہیں کر رہے ہیں کہ عزت و ذلت کے وہ سارے راستے کیا ہیں، وہ کہاں سے آتی ہے، لیکن چونکہ کربلا عزت کی سرزمین ہے، کربلا میں حسین ابن علی نے آ کر یہ اعلان کیا کہ ہم ذلت کی زندگی پر عزت کے ساتھ مرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس عزت میں ہماری بھی عزت ہے اور دین کی بھی عزت ہے، تعلیمات انبیاء کی عزت ہے، انسانیت کی عزت ہے، سب کچھ عزت ہے. تو کربلا عزت کی سرزمین تھی اور کربلا میں بہت ہی عزیز لوگ، بہت ہی عزت دار لوگ آئے تھے، لہذا پورا کربلا کا جو ماجرا اٹھا کر دیکھیں کہیں پر کوئی بھی ایسا قدم، کوئی بھی ایسی آواز، کوئی بھی ایسا سوال، کوئی بھی ایسی آرزو نظر نہیں آئے گی جہاں پر کوئی ذلت کا پہلو چھپا ہوا ہو. تو جرمائی آپ نے دیکھیں، جب انسان پر مشکل آتی ہے تو بہت جلدی انسان اپنی عزت کا سودا کرنا شروع کر دیتا ہے. کون لوگ؟ جنہوں نے عزت کی قدر نہیں جانی ہے، آ کر چاپلوسی کرنا شروع کرتے ہیں، آ کر بڑے اچھے لوگ جو دوسروں کی نگاہوں میں بہت ہی مغرور لوگ ہوتے ہیں، جب کسی کے پاس ضرورت پڑتی ہے تو آ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کسی نے ایسا کیا ہو، لیکن ایک معمولی سی ضرورت کے لیے اپنے آپ کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، ایسے لہجے اپنانا، ایسی باتیں کرنا، ایسے کلمات ادا کرنا کہ جس کی بنیاد پر انسان، جب بھی انسان چاپلوسی کر رہا ہو تو اس کے چہرے پر، اس کے چہرے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، رونق نہیں رہتی جس وقت، جس لمحے انسان چاپلوسی کر رہا ہو. چاہے جہاں بھی کر رہا ہو، ممبر پہ بیٹھ کے کر رہا ہو، نیچے کر رہا ہو، کسی کے پاس کرو. چاپلوسی کے جب لہجہ انسان کے پاس آتا ہے اسی وقت چہرے پہ نگاہ کریں، آبرو اس وقت نہیں ہوتی چہرے. یعنی آپ کہتے ہیں آب رو، یعنی کیا؟ آب یعنی پانی، رو یعنی چہرہ. کہتے نا فلاں انسان آبرو خریدیں، آبرو کو بچائیں، آبرو کی حفاظت کریں. آبرو کیا ہوتی ہے؟ انسان کی خوبصورتی رنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی خوبصورتی چہرے پہ رونق کی وجہ سے ہوتی ہے. کتنا ہی کالا چہرہ ہو لیکن چہرے پہ رونق ہو، آبرو ہو، تو خوبصورت انسان ہی ہے، عزت دار انسان ہے. لیکن کتنا ہی حسین چہرہ ہو لیکن اس کے اوپر ہر وقت تملق کی پھٹکار پڑی ہوئی ہو، تو یہ چہرہ حسین نظر نہیں آئے گا. ہر وقت چاپلوسی کی پھٹکار پڑی ہوئی ہو تو چہرہ حسین نظر نہیں آئے گا. ہر مومن کی ایک اصلی ترین ذمہ داریوں میں سے ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس کی بنیاد پر ذلیل ہونا پڑے، اسے تھوڑی دیر کے لیے ذلیل ہونا پڑے، یہ نہیں کر سکتا. اور اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے اپنے ماتحت لوگوں کو رکھے، امت مسلمہ کو رکھے کہ انہیں ذلیل نہ ہونے پڑے. بہت ہی دردناک ہے عزیزو، بہت ہی دردناک ہے کہ آج امت اسلامی میں لوگ اس طرح ذلیلانہ زندگی جی رہے ہیں، ذلیلانہ زندگی جی رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں. سعودی عرب جو اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ امیر ملک جسے کہا جا سکتا ہے، ہے نا؟ سعودی عرب سے مراد ہماری سعودی عرب کے عوام نہیں ہے، سعودی عرب کے عوام میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عزت چاہتے ہیں، لیکن ان کو عزت کے ساتھ زندہ نہیں رہنے دیا جا رہا، ان کی آواز کو گھونٹ دیا جا رہا ہے، اٹھانے نہیں دیا جا رہا ہے. کہ البتہ دھیرے بہت دن نہیں گزرے گا، بہت جلدی وہ آوازیں اٹھ کر آنے والی ہیں. لیکن یہ حکومت جو اس کے اوپر نافذ ہے، آل سعود کی، یہ قزاقوں کی حکومت کی، جنہوں نے حکومت کی ہی آ کر اسلامی حکومت کو توڑنے کے لیے. عثمانی حکومت جو ایک بہت بڑی حکومت تھی جس کا مرکز ترکی تھا، جس کے انڈر میں تمام اسلامی دنیا آتی تھی، صرف ہندوستان اور ایران کو چھوڑ کر باقی پورا اسلامی دنیا، 550 تقریباً ملک جو ہے عثمانی امپریر میں آتے تھے، اور ایک بہت بڑی حکومت تھی. اور مغرب کو یہ حکومت، مغربی دنیا کی حکومت دیکھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں عثمانی حکومت نے جرمنی کے ساتھ دیا، پہلے ہی سے یہ دیکھی نہیں جاتی تھی کہ اسلام کے نام پر ایک اتنی بڑی حکومت کیوں باقی ہو. ہم تو اپنے تقسیم ہیں، ہمارا الگ چھوٹا چھوٹا ملک ہے، ایک یورپ، یورپ کی پوری آبادی ہندوستان کی آبادی سے کم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہے نا؟ پورا یورپ جو 47-48 ملک بنتے ہیں، پورے 47-48 ملک کی آبادی کو اٹھا کر دیکھیں تو ہندوستان کی آبادی سے کم ہے. اتنے سارے ملک وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم تو لڑ رہے ہیں، جرمنی، فرانس، آسٹریا، سارے ملک جتنے بھی تھے، برطانیہ، یہ جو خاص خاص ملک شامل تھے، یہ آپس میں لڑ رہے تھے، ہزاروں انسانوں کو قتل کر رہے تھے، کروڑوں انسانوں کو. سیکنڈ ورلڈ وار میں 4 کروڑ انسان مار دیے، 4 کروڑ. یعنی ابھی بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ دسیوں ملک کو اکٹھا کرے تو 4 کروڑ لوگ بنیں گے. ہندوستان کو آپ نہ دیکھے ہیں، ابھی بہت سارے عرب کنٹریز میں، افریقہ میں، یورپ میں ایسے ملک ہیں کہ دسیوں ملک کو، بلکہ 20 ملک کو ملایا جائے تو 4 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. اور 4 کروڑ لوگوں کو صرف ایک جنگ میں مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور اس سے زیادہ لوگ زخمی کیے گئے. ہزاروں اسکول، ہزاروں کالج، ہزاروں جانور، ہزاروں تباہی، کھیت، سب کچھ تباہ کر دیا گیا. انہوں نے دیکھا ہم تو اس قدر آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہمارے بغل ہی میں اتنی بڑی اسلامی حکومت ہے، یہ حکومت باقی نہیں رہنا چاہیے. لہذا اسلامی حکومت کو توڑنے کے لیے انہوں نے آ کر چھوٹے چھوٹے ملک بنانا شروع کیا، ڈاکوؤں کو اور ان کی مدد کرنا شروع کی. سعودی، آل سعود ان میں سے تھے، قزاق، بحری قزاق، دریائی ڈاکو. چونکہ ڈاکو تھے، لڑنا بھیڑنا جانتے تھے، لڑنے بھیڑنے کا ان کو شغف تھا، لڑنا بھیڑنا جانتے تھے، لہذا ان کی مدد کرنا شروع کی. پھر ایک اپنی تربیت کیا ہوا مولوی بھی لے کے آئے اس کو، محمد بن عبد الوہاب کو، کہ جس کا باپ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا، بھائی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی عالم بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، اور ان دونوں کو ملا کر آ کر حکومت بنانا شروع کی. کہ جس نے شروع میں آ کر، آل سعود نے آ کر جو بھی اس کے مقابل میں آتا تھا، آج وہی تفکر ابھی جاری ہے، جو بھی اس کے مقابلے میں آتا تھا اور جو بھی اس کی حکومت کو نہیں مانتا تھا، سیدھے اس کا قتل جائز تھا، جائز اس کا قتل کرنا. کہ سعودی عرب میں وہاں شیعہ نہیں تھے، شروع میں جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، عام مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اہل سنت کو قتل کیا گیا، سعودی عرب میں، خود عرب میں جو بھی آ چکا، اہل سعود شروع ایک چھوٹی نچ سے شروع کیا، جو بھی اس حکومت کو نہ مانے یہ بہت ہی شفافیت اور جارحیت اور درندگی کے ساتھ آ کر قتل کر دے، پوری پوری بستی کو ختم کر دیتے، اور آگے بڑھتے بڑھتے حتیٰ عراق تک آئے، نجف تک آئے، کربلا تک آئے، نجف و کربلا پہ بھی دو کئی بار حملہ کیا، لیکن اس وقت وہاں کے جو مراجع تھے، علماء تھے، طلاب تھے، خود اس وقت کے سب سے بڑے مرجع کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بندوق لے کر میدان میں گئے جنگ کرنے کے لیے، وہابیت کے فتنے سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے، ورنہ آج نجف و کربلا بھی محفوظ نہیں ہوتا، اور پوری ان کی پلاننگ تھی، پورا ارادہ تھا کہ رسول اللہ کے روزے کو توڑ، اتنا احتجاج کیا گیا کہ رسول اللہ کے روزے کو توڑنے کی ہمت نہیں پڑی، ورنہ ان کی پلاننگ آج بھی خود اپنے کانوں سے، جب ہم حج کرنے گئے خود اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ جب بعض لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ قبریں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں جنت البقیع کی، اور رسول اللہ کا روزہ ہے، اگر جائز نہیں تو رسول اللہ کا روزہ کا، خود اپنے کانوں سے میں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے اعتبار سے رسول اللہ کا روزہ بھی توڑ دینا چاہیے باقاعدہ طور پر۔ تو یہ اسلامی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کام کیا گیا، اور ایک بہت ہی زیادہ یعنی امت مسلمہ کو اتنا ذلت میں مبتلا کر دیا۔ مثلا مصر میں انقلاب آیا، لیکن مصر میں امریکہ نے سعودی عرب کے ذریعے سے ساری کوشش کر کے سارا انقلاب ختم کر کے پوری قوم کو پھر ذلیل کر دیا۔ انہوں نے قربانیاں دی تھیں، کئی مہینے تک اگر چوراہے پہ تھے، بعض لوگ کئی مہینے تک چوراہوں پر زندگی گزارتے رہے، جان دی، قربانی دی، تاکہ اس سرزمین میں، ایک اسلامی سرزمین میں عزت آئے، دوبارہ عزت پلٹ کر آئے۔ لیکن سعودی عرب نے آ کر، سعودی عرب ملک نہیں، آل سعود نے آ کر امریکہ کی مدد سے آ کر ایک عزت کی طرف آنے والی قوم کو پھر ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور آج جو بھی قوم سر اٹھانا چاہتی، آج یمن پر 7 مہینوں سے اتنے بم سر اس لیے گرائے جا رہے ہیں کہ اس قوم کو ذلیل اور فقیر بنا کے رکھا گیا تھا، اور اس قوم نے مل کے کہا کہ نہیں، ہم اس ذلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے۔ لہٰذا اس قدر بم، کہنا یہ تھا کہ 10 دن میں ہم سب خاتمہ کر دیں گے، لیکن 7 مہینے تک کچھ نہیں کر پائے، اور نہ کچھ ہونے والا ہے، چونکہ جو بھی راہ حسین ابن علی کو اختیار کر لے وہ کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا، اور یمن والوں نے یہ سیکھ لیا، یمن والوں نے یہ سیکھ لیا، فلسطین کے لوگوں نے یہ سیکھ لیا، لبنان کے لوگوں نے یہ سیکھ لیا، شیعہ نے یہ سیکھ لیا، سنی نے یہ سیکھ لیا، حسین ابن علی کی راہ پر چلنا آج شیعہ اور سنی سب نے سیکھا ہے۔ اگرچہ ہم ہندوستان کے نہ شیعہ اس راہ پر چلنا سیکھ پائے ہیں نہ سنی سیکھ پائے، دونوں نہیں سیکھ پائے، لیکن دنیا میں آج شیعہ اور سنی سب نے راہ حسین ابن علی پر چلنا سیکھ لیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، غازہ میں دیکھ رہے ہیں، حماس کو دیکھ رہے ہیں، لبنان کو دیکھ رہے ہیں، عراق میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ یزیدیت کی پالیسی تھی کہ جس کی بنیاد پر داعش جیسے گروہ کو لا کر بنایا گیا تاکہ قوم کو ذلیل کریں، آج اسلام کو ذلیل کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، اسلام کو، دین کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی چہرے کو، سب کو رسوا و ذلیل کر کے رکھ دیا۔ خوب اس ذلت سے کون نکالے گا؟ اس ذلت سے نکالنے کا راستہ بھی فقط ایک ہے، حسین ابن علی کا راستہ عزیز۔ اور آج عراق کا خاتمہ تھا، آج سیریا کا خاتمہ تھا، وہ لوگ جو حسین ابن علی کی راہ پر چلنا سیکھ چکے تھے انہوں نے جا کر پھر نجات دی، عراق کو نجات دی، سیریا کو نجات دی، یمن کو نجات دی، فلسطین کو نجات دے رہے ہیں۔ اور یہ یقین جان لیں کہ بہت زیادہ دن تک یہ بات آگے نہیں بڑھنے والی، آج نماز جمعہ کے خطبے میں بھی عرض کیا، یہ راستہ در حقیقت کربلا، کربلا یعنی عزت۔ یہ جناب زینب کی نگاہ میں کربلا اتنی حسین کیوں ہے؟ اس لیے کربلا میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے، کم لوگ تھے، 72 لوگ تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن عزت دار لوگ تھے، عزت کا علم اٹھائے ہوئے تھے، باشرف لوگ تھے، شرافت کا درس دے کے گئے تھے، اور آخر تک دیتے رہے۔ امام کا یہ جملہ، امام نے فرمایا واللہ لا واللہ لا اعطیہم بیدی اعطاء الدلیل ولا اقر اقرار العبید، خدا کی قسم اپنے میں اس ہاتھ کو ذلت کے ساتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ کتنی بار امام نے یہ جملہ دہرایا ہے کربلا میں، یہ مسئلہ کتنی بار امام نے دہرایا، ولا اقر اقرار العبید، غلاموں کے طریقے سے ہم اقرار کرنے والے نہیں ہیں، درس دیا ان کو، آزادی کے درس دیا، چونکہ عزت ہوگی تو انسان آزاد ہوگا، کربلا والے آزاد تھے۔ ابھی ٹائم نہیں رہ گیا اس موضوع پر گفتگو کرنے کا، اگر فرصت ہوئی تو عرض کریں گے انشاءاللہ، انہوں نے آ کر قیامت تک اگر کچھ لوگ عزت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کربلا کا راستہ ابھی بھی کھلا ہو۔ ہمارے لیے بھی کھلا ہوا ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے. کس طرح نے انہیں قربانی دی، کس طرح سے انہوں نے یہ راستہ قائم کیا، کس طرح سے انہوں نے یہ راستہ ہمیں دیا، یہ کہتے ہوئے نکلے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں آئے، قربانی دینے کے لیے آئے. یہ قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے. وہ جملہ جو قرآن کی آیت ہے جس کو جناب زینب سلام اللہ اسی جملے کے فوراً بعد پڑھا ہے، ماں رائے تو اللہ جمیلہ، ہم نے کربلا میں جمال و حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اور اس کے فوراً بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ ابن زیاد کے دربار میں جملہ پڑھا، فرمایا ہاؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم. یہ قرآن کی آیت ہے. درحقیقت قرآن میں آیت یہ ہے کہ ان کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے قتل ہونا لکھ دیا ہے، تو وہ اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل تک آنے والے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ آیت قرآنی ہے. اگر کچھ لوگ ذلت سے بیٹھنا انہوں نے اپنے لیے لکھ رکھا ہے، کچھ لوگ ذلت کی زندگی کو پسند کر رہے ہیں، ذلیلانہ زندگی کو پسند کر رہے ہیں، گناہوں کے ساتھ، بدکاریوں کے ساتھ، چونکہ یہ ساری ذلت آور چیزیں، گناہ بدکاریاں انسان کو ذلیل کرتی ہیں، رسوا کرتی ہیں. میدان کربلا میں ایسے عزت دار لوگ آئے تھے کہ یزید کا لشکر، عمر سعد کا لشکر ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن کوئی ایک نہیں کہہ سکا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، تم نے یہ گناہ کیا ہے، تم نے یہ برا کام کیا ہے. ایسے عزت دار لوگ تھے. عزت دار لوگوں کے اوپر یہ الزامات نہیں آتے، چونکہ جہاں بھی گناہ ہوگا، جہاں بھی پستی ہوگی، جہاں بھی رسوائی ہوگی، وہاں ذلت ہو. کربلا والے کون تھے؟ کربلا والے وہ تھے کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ آ کر عزت کے راہ پر اپنی قربانی دیں گے، اور عزت کے راہ پر وہ آئے اور نہیں کہہ سکے. عمر سعد کے لشکر میں کوئی بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکا کہ ان کی زندگی پر، ان کے طرز زندگی پر کوئی بھی ایک الزام رکھا جا سکے، کوئی بھی نہ. اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. شہادت کے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا، عمر سعد کے لشکر نے یہ سمجھ لیا، تاریخ کی نگاہوں نے بھی شاید یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جن کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جن کو خاردار توق پہنائے گئے ہیں، جن کی چادریں چھین لی گئی ہیں، جن کو اسیروں کی طرح سے لے جایا گیا ہے، جن کو شام میں غلاموں کے بازاروں تک بھی حتیٰ لے جایا گیا، ظاہری نگاہوں میں دیکھ کر لوگ یہ سمجھے تھے کہ یہ لوگ ان کو رسوا کر کے معاذ اللہ لایا جا رہا ہے، اسیر کر کے لائے. اسیر یعنی رسوائی، اسیر یعنی ذلت، اسیر یعنی ذلت. لیکن انہوں نے چونکہ حسین ابن علی کے راہ پر چل کے آئے تھے، لہذا تمام اسیری کے بعد بھی قدم قدم پہ یہ ثابت کر دیا کہ تم ہمیں اسیر تو کر سکتے ہو، لیکن تم ہمیں رسوا نہیں کر سکتے، تم ہمیں کسی بھی جگہ پر رسوا نہیں کر سکتے. بار بار کوشش کی گئی. ابن زیاد کے دربار میں یہ جو گفتگو ہم پیش کر رہے ہیں، پوری گفتگو پیش نہیں کر پائے. اس پوری گفتگو کا اصلی مقصد یہ تھا کہ اسیروں کو رسوا کیا جائے، دربار میں ذلیل کیا جائے، لیکن جناب زینب کا جواب اس نے یزید ابن زیاد کو ذلیل کر دیا. یہ جملہ ما رائے تو الا جمیلہ، ہم نے کربلا میں صرف جمال پروردگار دیکھا، اس نے آ کر ابن زیاد کو رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیا، قیامت تک کے لیے ذلیل کر کے رکھ دیا. کہا کہ تم نے کیا دیکھا، اللہ نے تمہیں رسوا، جملہ بھی استعمال کیا، الحمدللہ الذی فضحتکم، تمام تعریفیں اللہ کی. میں اس کی اسباب بیان کر چکا ہوں کہ یہ جملے کیوں استعمال کیا جا رہے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے. الحمدللہ الذی فضحتکم واکذب حدوثتکم، تمام حمد ہے اللہ کی. ابن زیاد جملہ کر، تمام حمد ہے اللہ کی، اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا اور اللہ نے تمہاری بات کو جھوٹا کر دکھایا. جواب میں جناب زینب نے کیا فرمایا، فرمایا انما یفتضح الفاسق والفاجر، رسوا فاسق اور فاجر ہوتا ہے جو فسق کرتا ہے، جو فجور کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، وہ رسوا فاجر ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے. وہ ہوا غیرنا، وہ ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارا غیر ہے. یہ بی بی کا جملہ تھا، بہت ہی فصیح، بہت ہی بلیغ جملہ. بی بی نے یہ نہیں کہا اے ابن زیاد تو رسوا ہے، یہ نہیں کہا. اگر جناب زینب یہ کہتے کہ میں نہیں بلکہ ابن زیاد تو رسوا ہے، تو فقط وقت کے ابن زیاد کو رسوا کر دی جناب زینب. جناب زینب نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ جو قیامت تک آنے والے ہر ابن زیاد کو رسوا کرتا رہے گا. فرمایا انما یفتز الفاسق ویکتب یکذب الفاجر. فاجر ہے جو جھوٹ بولتا ہے, فاسق ہے جو رسوا ہے. وہ ہوا غیرنا, وہ ہمارا غیر ہے. جو بھی فاسق و فاجر ہوگا قیامت تک, جو بھی ابن زیاد کی سیرت پہ آ کر چلتا رہے گا, وہ ہمارا غیر ہے اور وہ رسوا ہے اور وہ ذلیل ہے. تو مجھے فاسق و فاجر کہہ کے تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. یہ جواب تھا جناب زینب کا. ایک بی بی جو ہتھکڑیوں میں ہو, بیڑیوں میں ہو, جس کا اللہ اکبر, جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بھائی کا سر لا کے رکھا گیا ہو, وہ ایسے حالت میں گفتگو کر سکتی ہے؟ نہیں. گفتگو کیا اور اس طریقے سے بی بی نے گفتگو کیا. اور جب یزید کے دربار میں, بس آخری بات تمام مسجد, جب یزید کے دربار میں امام سید سجاد کو قتل کی دھمکی دے گئی, یہ کہہ کہ یہ جوان کون ہے, کیسے آ گیا, وہاں پر امام سید سجاد نے سخت جواب دیا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, چونکہ دین پر اعتراض کیا تھا, دین میں ایک بدعت پیدا کرنے جا رہے تھے بنی امیہ, سب بنی امیہ کی, جو ابن زیاد کے دربار میں بھی وہ نظر آیا, یزید کے دربار میں نظر آیا. ابن زیاد نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کی حمد ہے اس نے یہ کیا. ابن یزید نے کہا کہ مگر یہ جوان کون ہے, لوگوں نے جواب دیا علی ابن حسین ہے. تو یزید نے کہا کہ مگر علی ابن حسین کو اللہ نے قتل نہیں کیا, وہی بدعت کیا, اللہ نے قتل کیا. اپنے جرائم کو آ کر اللہ کے اوپر ڈالنا, کہ یہ یزیدیت آج بھی جاری ہے. منا کے میدان میں 7,000 پاکیزہ حج میں رہنے والے حاجیوں کو ایسی سرزمین پر جہاں مچھر مارنا اور چیونٹی مارنا بھی جائز نہیں ہے, وہاں پہ 7,000 انسانوں کو مار دیا گیا. 3 گھنٹے تک وہ پیاسے رہے, اگر سے ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا تو ہزاروں لوگ اس میں زندہ بچ سکتے تھے. یہ سب کچھ مارنے کے بعد کہا گیا کہ اللہ کا فیصلہ تھا, قضاء و قدر الہی تھی. یہ بھائی یزیدیت ہے جو ابھی تک باقی, یہ قضاء و قدر الہی تھی, قضاء و قدر الہی تھی. پھر تم کیا کر رہے ہیں؟ بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا, شاید پتہ نہیں آپ کتنا یاد کیا گیا, کیا کیا گیا. یہ تاریخ کا بہت ہی دردناک واقعہ. سارے دن عرفہ کے میدان میں عبادت کرنے والے, ساری رات مشہر کے میدان میں عبادتوں میں گزارنے والے, اول صبح منا کے میدان میں بھوکے پیاسے تھکے ہوئے عبادت کیے ہوئے لوگ جا رہے ہیں منا کے میدان میں, اور ایسے حالات کریٹ کیے گئے باقاعدہ. اور اگر کریٹ نہ بھی کیے گئے ہوں تو وہ ہنگامہ ہونے کے بعد 3 گھنٹے تک جو لوگ مدد بھی کرنا چاہ رہے تھے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے گیا. اور 3 گھنٹے کی اس بھوک میں, 50 ٹمپریچر کی گرمی میں اور پیاس کی شدت میں بہت سارے لوگوں کی جان چلی گئی. یہ بھی ہمارے سامنے نگاہوں کے سامنے ہوا. اور بعد میں کیا کہا, کہا کہ یہ قضاء و قدر الہی تھے, ہم کیا کر سکتے تھے. یہی ابن زیاد نے کیا, یہی ابن زیاد نے کیا, اور یہی یزید نے کیا. یزید نے کہا کہ مگر علی اکبر, علی ابن حسین کو اللہ نے قتل نہیں کیا. امام کی ذمہ داری, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, امام کی ذمہ داری ہو گئی تھی جب دین میں بدعت ایجاد کی جائے اس کا جواب دیں. چاہے امام ہے, ذمہ دار ہے, وہیں پہ فوراً جواب دیں, اللہ نے قتل نہیں کیا, تیرے سپاہیوں نے قتل کیا. اور اس پہ بھڑک گیا, پھر اور کچھ جملے گفتگو ہوئی. پھر اسے کہا نہیں اللہ ہی نے قتل کیا. کہا ہاں ٹھیک ہے, جان لینے والا اصل میں اللہ ہی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, یہ قرآن کی آیت پڑھی, اللہ ہی لوگوں کی روح کو قبض کراتا ہے, لیکن قتل کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں, جان پروردگار کی طرف جاتی. جب یہ قرآن کی آیت پڑھی پھر ذلیل ہو گیا, یزید رسوا ہو گیا. وہاں جناب زینب نے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کو رسوا کیا, چونکہ حسین ابن علی کی عزت کے وارث تھے. اور یہاں امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں یزید کو رسوا کیا اس قرآن کی آیت کو پڑھ کے. اور یہ آیت سن کے اس قدر غصے میں آ گیا, کہا کہ قتل کر دو, یہیں پر قتل کر دو. یہاں پر امام سید سجاد کا جملہ تھا, فرمایا یا یزید اتحددنی بالموت ان القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ. اے یزید, تو مجھے موت سے دھمکاتا ہے, تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. قتل تو ہماری عادت ہے اور شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے. تو جانتا نہیں کہ ہم کس کے وارث ہیں, ہم کربلا کے وارث ہیں, کربلا عزت کی سرزمین ہے. بس عزیزو, یہ یزید کا دربار تھا. یزید کے دربار میں ایسے حالات پیش آئے کہ جو اہل حرم کے لیے بہت سخت. جناب ام کلثوم جب شام میں داخل ہونے لگیں تو جو قافلے کا قافلہ سالار تھا اس کو بلا کے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے ایسے راستوں سے گزارے کہ جہاں پر لوگ دیکھنے والے زیادہ نہ ہوں، اور اگر ہو سکے تو میرے بھیا کا سر اور شہیدوں کے سر کو تھوڑا ہم سے دور رکھے تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے بھائی کے سر کی طرف ہوں، ہمارے سر کی طرف نہ ہوں۔ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھیں۔ کوفے میں جب اہل حرم کا قافلہ داخل ہوا تھا تو جناب ام کلثوم نے یہ فریاد بلند کی تھی، یا اہل کوفہ غزو ابصارکم، اے کوفے کے لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اما تستحیون ان تنظر الی بنات رسول اللہ وهن حواظر، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف نگاہ کر رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں؟ شرم کرو، تم حیا کرو، تم آنکھیں کھول کھول کر ہماری طرف دیکھ رہے ہو۔ لیکن کوفہ پھر بھی کوفہ تھا، کوفہ مومنین کی بستی تھی، کوفہ امت مسلمہ تھی، کوفے کے لوگ اتنا جانتے تھے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، کوفہ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، لہذا جب دیکھا تو وہ رونے لگے، گریا کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوا۔ مگر جب اہل حرم کا قافلہ شام میں داخل ہوا تو پہلے تو 3 دن تک قافلے کو روکا گیا تھا۔ عزیزو، اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، وہ بھی اونٹوں کا سفر۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ اونٹوں پہ سفر کرنا کتنا سخت ہوتا ہے۔ اونٹوں پہ اگر چند کلومیٹر بھی کسی کو سفر کرایا جائے تو پورا جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 2100 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر بیبیوں کو لایا گیا تھا، اہل حرم کو لایا گیا تھا۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے پھر کسی حجرے میں نہیں رکھا گیا، آرام کرنے کے نہیں رکھا گیا۔ یہ جملہ ہم کبھی کبھی عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم کبھی لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کر لیں، مجلس پڑھنا ہے تو تھوڑا اطمینان سے لے لیں، تھوڑا آرام کر لیں، کیونکہ لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، چاہے وہ فلائٹ کے سفر ہو، چاہے وہ ایئر کنڈیشن کے سفر ہو۔ اللہ اکبر، اہل بیت کو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر اونٹوں پر تیزی سے کرایا گیا تھا، اور اونٹوں کو تیزی سے اس لیے دوڑایا جا رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائیں اور جلدی ہمیں انعام مل جائے۔ لیکن اب جو شام میں آئے تو 3 دن تک دروازے پہ انہیں کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ بازار سجایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب دربار میں لایا گیا تو کوفے کے دربار میں سب کے سب مسلمان تھے، لیکن شام کے دربار میں عیسائی بھی موجود تھے، نصرانی اور یہودی بھی موجود تھے، اور ایسے عالم میں رسول اللہ کی بیٹیوں کو داخل کیا گیا۔ زینب سر جھکائے ہوئے ہیں، عجب نہیں، بی بی کی نگاہ حسین ابن علی کے سر پہ پڑ رہی ہے۔ اے میرے بھیا، تمہارے بعد ہمیں کہاں کہاں پھرایا جا رہا ہے، کن درباروں سے گزارا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔